أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجی محمد و آل محمد پہ. عزیزان گرامی، عصر غیبت میں منتظرین کے وظائف ایک ایسا موضوع ہے جو زمانہ غیبت میں ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر معاشرے میں زیر بحث لایا جاتا رہا ہے، اور اس موضوع کو زیر بحث لانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو چیز امام زمانہ کی غیبت کا سبب بنی، کہ جس کو مختلف کتابوں میں مختلف علماء نے تحریر کیا ہے، مختلف افراد نے بیان کیا ہے، ان کو ڈسکس کرنا نہیں جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے در حقیقت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام مہدی علیہ السلام کے دو ایسے القابات ہیں جو بہت زیادہ معروف ہیں، ایک موجود اور ایک موعود. موجود جو وجود رکھتا ہے، موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ خدا کا وعدہ ہے. بقیت اللہ، اللہ کا باقی کیا ہوا، اللہ کا باقی رکھا ہوا، اللہ کا ذخیرہ کیا ہوا وہ انسان تمہارے لیے خیر و برکت کا سبب ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم کو علم ہو. ہمارے یہاں یعنی مکتب تشیع میں اور دوسرے مکاتب اسلامی میں امام مہدی سے متعلق جو بنیادی فرق ہے، وہ امام مہدی کو موعود تو مانتے ہیں لیکن موجود نہیں مانتے. یعنی ان کا نظریہ یہ کہ امام پیدا ہوں گے یا بعد میں آئیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں، موجود بھی ہیں اور موعود بھی ہیں، وعدہ بھی کیا ہے اور موجود بھی ہیں. اور یہی اصل میں نظریہ جس کو ابھی رہبر معظم نے کچھ دن قبل اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، انشاءاللہ وہ جلدی ترجمہ ہو کے آ جائے گا، کہ عالم بشریت کا یہ کارواں ہے جو رود ازل سے جاری ہے، ایک قافلہ ہے جو جا رہا ہے، یہ کہاں پہ ختم ہوگا؟ ہر دور ہر زمانے میں جتنے بھی ادیان عالم ہیں، آسمانی ادیان ہیں، ان سب نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ کاروان بشریت آخر کہاں جا کے ختم ہوگا. چنانچہ سب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے راستے پہ جا کے ختم ہوگا کہ جو زمانہ مہدویت ہے، امام زمانہ کا، ظہور کا زمانہ ہے، اور وہاں سے انسان کی، انسانیت کی، بشریت کی حقیقی زندگی کا آغاز ہوگا، مطلوب زندگی کا آغاز ہوگا بقول رہبر معظم کے. یہ دو نظریے جو ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ پیدا ہوگا، ایک کہتا ہے پیدا ہو چکا ہے، ہم انہیں موجود بھی مانتے ہیں اور موعود بھی مانتے ہیں، یعنی امام کا وعدہ بھی کیا ہے اور موجود بھی ہیں. یہ نظریہ موجود ہونا در حقیقت ہمارے عمل کی جہت کو واضح کرے گا، معین کرے گا. کس طریقے سے؟ اگر ہم کہیں کہ امام غائب ہیں، ٹھیک ہے، امام نظروں سے پوشیدہ ہیں، لیکن کیا واقعی امام غائب ہے؟ نہیں، امام غائب نہیں ہے. انشاءاللہ اگر اسی آپ کی پاور پوائنٹ کے ذریعے سے کچھ چیزیں جو تیار کر سکے ناقص طور پر آپ کی خدمت پیش کریں گے. ہم امام غائب کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم امام قائم کے ماننے والے ہیں۔ امام غائب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آج کہا جا رہا ہے، یعنی لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک شعر چل رہا ہے یا اس قسم کے اشعار باتیں چل رہے ہیں کہ جناب تم وہاں سے تو بچ کے آ گئے ہو، بہن سے یہاں آؤ گے تو بھائی جو ہے وہ حضرت عباس میں نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم، ہم یہ چاہتے ہیں حضرت عباس خود لڑیں۔ یہ وہی فکر ہے کہ جو میں نے اسرائیل کی تھی، حضرت موسیٰ سے کہا تم جاؤ لڑو، تم اور تمہارا خدا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اگر مدد کرنی ہوتی تو 1925 کے بعد جو کربلا پہ حملہ ہوا، وہاں حضرت عباس نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ یا 11ویں امام کے حرم پہ حملہ ہوا، وہاں پہ کیوں نہیں روکا؟ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرنا چاہتے اور اہل بیت سے کہتے ہیں آپ لڑیے، آپ کریے۔ یہ وہ تصور جو امام غائب کا تصور ہے کہ سارے کام وہ کریں۔ بچہ نہیں ہو تو بچہ وہ دلوا دیں، جاب نہیں ہو رہی جاب دلوا دیں، حالات خراب ہیں تو بچہ صحیح سامان صحیح سالم آپ کے گھر پہنچ جائے۔ جتنی ذمہ داریاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں، سب اہل بیت سے مانگنے کی تیار ہیں، ان کے لیے خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ان سے اپنی دنیا مانگنے والے امام غائب کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے والے در حقیقت امام قائم کے ماننے والے ہیں۔ وہ قیام کرے گا، ہم بھی ان کی تاثیر پیروی میں قیام کریں گے۔ تو یہ دو جہتیں ہیں کہ یا ہم امام غائب کے ماننے والے ہیں یا امام قائم کے۔ یقیناً ہم امام قائم کے ماننے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ کے قائم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہماری معمولاً لوگ کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو ایک استاد فرماتے تھے کہ یہ سر پہ ہاتھ رکھنا تعظیم کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ قیام کرنے والے امام قائم کی نسبت تمہیں تیار کرنا ہے کہ تم بھی قیام کرنے کی عادت ڈالو۔ اس بنا پر امام غائب کا تصور اور امام قائم کا تصور، یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے عصر غیبت میں منتظرین کی ذمہ داریوں کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے کام وہی کریں، ساری دنیا ہماری تعمیر وہی کریں اور اپنے حرموں کا دفاع بھی وہی کریں۔ ہاں ہاں ہمارا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب جنگ ختم ہو جائے گی، شکست ہو جائے گی دشمن کو، جھنڈے لہرائیں گے، وزارت تسلیم ہوگی، ہم آگے بڑھ کے۔ یہ پاکستانی شیعوں کا حال بتا رہا ہوں میں مجموعاً، ایک مجموعی جو صورت حال ہمارے معاشرے کی ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس بنا پر عصر حاضر میں منتظرین کی ذمہ داری، یہ ہمارا موضوع ہے، اور اسی میں کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ میں کرتا رہوں گا۔ یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت انتظار کیا ہے۔ حقیقت انتظار یہ ہے کہ انسان صرف بیٹھ کے روئے، دعا کرے، آنسو بہائے، کیا کام کرے؟ حقیقت انتظار کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انتظار صرف آنسو بہانا، دعا کرنا، گھروں میں بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ امام زمانے کے لیے باہر نکلنا ہے، ان کی حکومت کے لیے، تاکہ ہم اہل بن سکیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، ہم یہ اہلیت و صلاحیت آ سکے۔ بنا پر یہ ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے، انفرادی طور پر اپنی ذات سے شروع کرے اصلاح کا کام، اپنے معاشرے سے، اپنی دنیا کے لیے، تاکہ ہم مجموعی طور پہ مل کر امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ تاکہ وہ فرزند زہرہ جو پردہ غیبت میں ہے اس کے آنے سے قبل جو ہے اس کے کاموں کے لیے تیار ہو سکے. اس کے لیے فکر کرنی ہوگی, سوچنا ہوگا, بیان کرنا ہوگا, امر بالمعروف کرنا ہوگا, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہوگا, تاکہ ہم میں اور امام میں ایک نسبت قائم ہو سکے. وہ قائم ہے تو ہمیں بھی قیام کرنے والا ہونا چاہیے, وہ اصلاح کرنے والے ہیں تو ہمیں بھی اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا چاہیے. لہذا اگر انسان جو ہے کسی سے بات کرے, فکر کرے, گفتگو کرے, مناقشہ کرے, کچھ بھی کرے, وہ اپنے امام زمانہ کو یاد رکھے. اب آئیے کہ وہی بات جس کو میں نے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ امام پردہ غیب میں ہو اور تم موجود ہو, ہرگز نہیں, وہ تم غائب ہو, بے حقیقت و بے نشان ہو, اور تمہارا امام حاضر و ناظر ہے. یعنی وہ امام غائب کے تصور نہیں ہے. ہاں صحیح ہے کہ امام نظروں سے پوشیدہ ہیں, لیکن امام غائب نہیں ہیں. غائب ہم ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے, والا وہ تو یعنی روشن ترین حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہیں. اس بنا پر وہ روشن ترین حقیقتیں جو کبھی چھپ نہیں سکتی, جس طرح امام زمانے کے لیے کہا گیا کہ بادلوں کے پیچھے سے جو سورج کی روشنی ملتی رہتی ہے اہل زمین کو, اسی طریقے سے امام زمانہ پردہ غیبت میں رہ کر اپنے نور کو, اپنی ہدایت کو پہنچاتے رہتے ہیں. اب آئیے کہ مہدوی معاشرے کا قیام ایک ایسی امت کو جو امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہے, اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا اپنی غیبت اور اپنے غائب ہونے کو ختم کر کے, اور اپنے حاضر و ناظر امام حق کو پانے کے لیے صحیح سمت میں جدوجہد کرے. یعنی ہمیں در حقیقت روشنی کی طرف, ہدایت کی طرف, نور کی طرف بڑھنا ہے, اور ایک ایسے معاشرے کو وجود میں لانا ہے جو نہ صرف یہ کہ اس معاشرے کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہو, بلکہ روح افزا اور حیات بخش بھی ہو. یعنی ایک ایسا معاشرہ کہ جس کا آب حیات ہی امام کی جانب سے ملنے والی ہدایت ہو. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی چارہ نہیں, کہ آئیں مل کر ایک مہدوی معاشرے کے قیام کے لیے کوششوں کا آغاز کریں. کیسے کریں؟ اب اس کے لیے مختلف راہیں ہمیں بتائی گئی ہیں. ان راہوں میں سے ایک راستہ دعا عہد کا ہے, جس کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, من دعا 40 صباحا بهذا العهد كان من انصار قائمنا وان مات قبله اخرجه الله تعالى من قبره واعطاه بكل كلمة حسن الف حسنا ومحى عنه الف سيئة. جو شخص اس دعا کو 40 صبح پڑھے گا وہ امام زمانہ کے انصار میں سے ہوگا, اور اگر وہ ان کے ظہور سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے اسے اٹھائے گا, اس کے ہر حرف کے بدلے, دعا کے ہر حرف کے بدلے 1000 نیکیاں تک کرے گا, 1000 گناہ مٹائے گا. یہ دعا ہے کہ جو 40 دن پڑھی جاتی ہے. یہ 40 دن کیوں پڑھی جاتی ہے, اس کا اپنا ایک اس کے پیچھے ایک حکمت, ایک فلسفہ ہے. بہرحال شاید گفتگو کے دوران اس کو میں واضح کر سکوں, چونکہ پروگرام تاخیر سے شروع ہوا اور ٹائم پہ ختم کرنے, اس وجہ سے میں مزید تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو فراہم کرنے سے حاضر ہوں. انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ کتاب کی صورت میں نے اس کو جمع کیا ہے, انشاءاللہ یہ کتاب چھپ جائے تو پھر آپ کی خدمت پیش کر سکیں گے. اس دعا کے خاص جملے یہ ہیں کہ جو ہمیں در حقیقت ہماری ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں, کہ اس دعا میں 8 گروہ بتائے گئے ہیں امام زمانہ کے لیے کہ جو کام کرنے والے ہیں اس دور میں زمانہ غیبت. یہ کس دور کی دعا ہے؟ زمانہ غیبت کی دعا ہے, کہ اپنے آپ کو تیار کرو. اور یہ تیاری ایسی ہے کہ جس کو پہلے بھی کہیں بیان کیا تھا میں نے, آیت اللہ جواد عاملین اپنی کتاب المہدی موجود موعود میں, اور انہوں نے نعمانی کی کتاب غیبت سے نقل کیا ہے, لَيَعُودَنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا. تم میں سے ہر شخص کو چاہیے، ہر شخص کو، مرد عورت، کوئی تفریق نہیں ہے، کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے ظہور امام زمانہ کے لیے، ولو سہمن، خواہ ایک تیر رکھ کر ہی کیوں نہ ہو، نی تیر رکھ کر، اسلحہ، طاقت، زمانے کے تقاضوں کے مطابق جو اسلحہ موجود ہے اس کو رکھ کر اپنے آپ کو آمادہ کرو، یعنی وہ ہمت پیدا کرو اپنے اندر کہ مجھے امام زمانہ کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جنگ نہیں ہوگی، کیا ظالم طاقتیں، برائیاں، شیطان، شیاطین امام سے جنگ نہیں کریں گے، تو کیا ہم صرف تماشا دیکھنے کے لیے ہوں گے؟ یہی ہماری توجہ، یہ انہیں یہ دعا یہ بتا رہی ہے، یہ روایت ہی بتا رہی ہے امام کی، کہ تمہیں تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ایک تیر رکھنے کی تو کیوں نہ ہو، ایک گولی رکھنے کی تو اپنے آپ کو تیار تو کرو نا، نیت تو کرو کم سے کم کہ مجھے امام کے ساتھ جہاد کرنا ہے. خوب ظاہر سی بات ہے جو یہ نیت کرے گا کہ مجھے امام کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو اس دور میں بھی وہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا. جب اس کی عزت پر، ناموس پر، مکتب پر، جان، مال سب پر حملے کیے جائیں تو ایسا نہیں کہ وہ کہے جناب میں امام کے ساتھ لڑوں گا بھی نہیں لڑوں گا میں، نہیں، وہ آج بھی اپنے تحفظ کرے گا، آج بھی اپنا دفاع کرے گا. تو امام کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے لیے تیاری کرو، خواہ ایک تیر رکھنے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، تیاری کرو. اللہم انی اجدد لہو فی صبیحت یوم ھذا وما عشت من ایام احدا واغدا ویتا. ترجمہ اس کا پیش کر دیتا ہوں میں کہ اے اللہ، میں تجدید کرتا ہوں امام زمانہ کے لیے آج کے صبح، آج کے دن کی صبح میں، اور جب تک میں زندہ ہوں، عہد کرتا ہوں، عقد کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں امام زمانہ کے لیے جو میری گردن پر یعنی موجود ہے، نہ اس سے منہ موڑنے والا ہوں اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹنے والا ہوں. اللہم اجعلنی، پہلا گروہ، آٹھ گروہ یہاں پہ بتائے ہیں، اللہم اجعلنی من انصارہی و آوانہی. پہلا گروہ کیا ہے؟ انصار کا گروہ، اللہم اجعلنی من انصارہی. دوسرا گروہ کیا ہے؟ و آوانہی، امام کے مددگاروں میں سے قرار دیں مجھے. یہ دوسرا گروہ ہے، یعنی آٹھ گروہ جس کو امام نے کہا تم آٹھ گروہ میں سے کوئی ایک گروہ بنو، تو آٹھ گروہ کون سے؟ پہلا گروہ ہے انصار، نصرت کرنے والے، دوسرا ہے اعوان، مدد کرنے والے، تیسرا ہے وذابین عنہ، تلخ اور ناگوار باتوں کو امام سے دور کرنے والے، والمسارعین، چوتھا گروہ، والمسارعین الیہ فی قضاء حوائج، جلدی کرنے والوں میں سے. کس چیز کے لیے جلدی؟ امام کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں سے قرار دے. والممت، پانچواں گروہ، والممتثلین لاوامرہ، امتثال امر، امتثال امر کہتے ہیں یعنی عملی طور پر کسی کے احکام و فرامین کو عملی جمع پہنانا. والسابقین الى ارادتہ، چھٹا گروہ، ساتواں گروہ، والسابقین الى ارادتہ، اور ان کے ارادوں کی جانب جلدی کرنے والا قرار دے. اور آٹھواں گروہ ہے والمستشہدین بین یدہ، اور مجھے ان کے ہم رکاب شہادت پانے والوں میں سے قرار دے. انصار، آوان، ذابین، مسارعین، ممتثلین، سابقین اور مستشہدین. اس میں ایک رہ گیا والمحامین عنہ، یعنی ان کی حمایت کرنے والوں میں سے، اس میں ظاہراً ٹائپ ہونے سے رہ گیا ہے. آٹھ گروہ، یہ آٹھ گروہ جو ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے. اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے، اللہم اجعلنی من ناصرہی نہیں کا، من انصارہی کا، ان کے ناصروں میں سے قرار دے، یعنی ان کے جو ناصر ہیں، یعنی ایک سوسائٹی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی ایک فکر ہے، آئیڈیالوجی ہے، وہ امام کی نصرت کرنے والے ہیں، مجھے بھی اس گروپ میں سے قرار دے. اعوان، مدد کرنے والوں میں سے، یعنی ایک سوسائٹی فکر ہے، مجھے ان میں سے قرار دے. والذابین عن مسارعین، یعنی ایک سوسائٹی، مسارعین جمع کا صیغہ، یعنی امام کے لیے جو لوگ جلدی کرنے والے، کام کرنے والے، دوڑنے والے، ان کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والے ہیں یا ان کے سامنے شہید ہونے والے ہیں، مجھے ان میں سے قرار دے. یعنی خود یہ نقطہ ہماری تربیت کے لیے اہم ہے کہ ہمیں ایک سوسائٹی بنانی ہے، ایک مہذبی معاشرہ بنانا ہے جس میں ہم فکر افراد ہوں. بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے جناب آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں. تو شہید برائے شہید ہونا کوئی مقصد، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یقتلون و یقتلون، قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں. دشمنان خدا کا مقابلہ کرتے ہیں اس راہ میں، یا انہیں قتل کرتے ہیں یا خود مارے جاتے ہیں. اسی لیے کہا کہ درجہ شہادت پانے والا گروہ سب سے آخری گروہ ہے. پہلے اپنی ذمہ داری تو ادا کرو، نصرت تو کرو، امام کی مدد تو کرو، امام سے تعلق باتوں کو دور تو کرو، امام کے لیے جلدی تو کرو کہ ان کے کیا خواہشات ہیں، امام کے لیے امتثال امر کرنے والے تو بنو کہ امام کے احکام و فرامین کو عملی جمع پہناؤ، ان کی حمایت کرنے والے بنو، ان کے ارادوں اور ان کی تقاضوں کی جانب جلدی کرنے والے بنو، اور ان کے سامنے شہادت پانے والے بنو. اب یہ جو کہا ہے کہ اے خدا اللہم انی اجدد له فی صبیحت یوم ھذا، کہ میں صبح کے وقت کاموں کی منصوبہ بندی کرنا چاہتا ہوں. کیوں صبح کے وقت کہا ہے؟ یعنی یہ کیوں کہا کہ آج کی صبح میں امام سے تجدید عہد کرتا ہوں؟ یہ صبح کا لفظ کیوں کہا ہے؟ بھائی شام میں بھی تو ہو سکتا ہے، دوپہر میں بھی ہو سکتا ہے. اس کی حکمت کیا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ صبح کے وقت اپنے امور زندگی کو انجام دینے کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں انسان اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ اپنے تمام کاموں کو وقت مقررہ پر انجام دے سکے. جو لوگ مصروف ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک پلانر ہوتا ہے، ایک ڈیلی چارٹ ہوتا ہے جس کے مطابق وہ رات کو اپنے کاموں کو لکھتے ہیں کہ صبح یہ میٹنگ ہے، صبح 10 بجے کام ہے، 12 بجے کام ہے، 4 بجے کام ہے، شام میں یہ کام ہے، رات میں یہ کام ہے، تاکہ ہر کام کو اس کام کی اہمیت کے مطابق وقت دے سکیں. انسان کی اس دن اپنے کاموں اور اپنے ہدف کے متعلق غور و فکر اس کی مدد کرے گی کہ وہ اپنے کاموں اور ہدف کو کسی بھی ہدف سے کسی بھی لمحے غافل نہ ہو. یعنی جس انسان کے پاس اس کے کام لکھے ہوئے ہوں، ذہن میں ہوں، فکر میں ہوں، ضروری نہیں کہ لکھے ہوئے ہوں، ذہن میں ہوں فکر مجھے یہ کام انجام دینے، وہ کبھی بھی اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوگا، اپنے ہدف سے غافل نہیں ہوگا. صبح کے وقت اپنے کاموں کی فہرست مرتب کرنے والا، خواہ یہ فہرست کاغذ پر تحریر کی شکل میں ہو یا منصوبہ بندی کی شکل میں اس کے قرداد سے ذہن میں موجود ہو، دونوں صورتوں میں وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام انجام دے سکتا ہے. اور چوتھا نقطہ یہ کہ وہ اہمیت و درجہ بندی کے لحاظ سے اپنے کاموں کو ترتیب دے سکتا ہے، ہر کام کو اس کی اہمیت و قدر و قیمت کے مطابق وقت دے کر اسے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے. اب اگر انسان صبح اٹھنے کے بعد اپنے امام زمانہ کو یاد کرے، تجدید کرے عہد و بیعت اور عقد کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دن امام زمانہ کی یاد کے سائے میں اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے. اب آپ تصور کریں، ایک شخص جو بغیر کسی پلاننگ کے صبح اٹھتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، آج کل چھٹیاں ہیں، بچے یہی کرتے ہیں کہ رات دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اس کے بعد کوئی اگر منصوبہ بندی نہ ہو تو کبھی کھیل لیں گے، کبھی بیٹھ کے آگے بیٹھ جائیں گے، کبھی کچھ کر لیں گے، مختلف قسم کے کام جو ہے وہ انجام دیں گے، کوئی مقصد جب نہیں ہوگا. لیکن آپ کے کام اگر معین شدہ ہیں، یہ صبح کے وقت جو امام سے تجدید بیعت کا کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ عادت ڈالو اپنے کاموں کو منظم کرنے کی، نظم دینے کی، امام زمانے سے تجدید عہد کا فائدہ کیا ہے؟ صبح کے وقت امام زمانہ سے تجدید کا مقصد یہ ہے کہ ایک منتظر اور عاشق انسان اپنے تمام کاموں اور امور زندگی میں اپنے امام وقت اور ان کے ہدف کو نہ صرف یاد رکھے بلکہ اپنا نصب العین قرار دے، اور ہمیشہ انہیں اپنی نگاہوں سے اوجھل اور توجہ فکر سے محو نہ ہونے دے. یعنی جب انسان، ایک عاشق انسان اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فکر میں، ذہن میں اپنے امام کو یاد کرے. لیکن یہ یاد کرنا ایسا نہیں کہ صرف یاد کر کے بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ ایسا نہ ہو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق، کردار اور عمل میں اس کی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو امام کو ناراض کرے، غمگین کرے. یہ ہے فائدہ دعا کا. اب اس دعا میں تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ تھا عہدن و عقدن و بیعتن، عہد، عقد اور بیعت، تین لفظ استعمال کیے گئے امام زمانہ کے. عہد کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ عہد احتفاظ بالشیء، یعنی عہد ان امور سے تعلق رکھتا ہے کہ جن کی ہر صورت میں حفاظت کی جانی چاہیے. عہد در حقیقت کسی شخص کے سامنے یا کسی چیز یا کسی امر کے بارے میں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اس پابندی کا اثر حفاظت ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں کہ جناب میں یہ کام کروں گا، تو پھر آپ اس کام کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اردو لغت میں قول، قرار، قسم، اقرار اور پابندی کو عہد کہا جاتا ہے، یعنی عہد کرنے والا انسان ایک خاص قسم کے ہدف کے حصول کے لیے خود کو خاص اقدار کا پابند بناتا ہے۔ اس خاص حالت کو تعہد کہتے ہیں، جس کا معنی اپنے آپ کو کسی خاص قسم کے اقرار اور قول و قرار کا پابند بنانا ہے، اور کسی قول و قرار کی پابندی کو اپنے اوپر اس طرح سوار کر لینا ہے کہ انسان کو اس کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر نہ ہو۔ عہد، جب ہم کہتے ہیں ہم امام زمانے سے عہد کرتے ہیں، عہد کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ رشتہ ہے میرے اور امام کے درمیان کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اب مجھے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، صرف یہ نہیں کہوں کہ صبح اٹھوں، دعا عہد پڑھوں، اس کے بعد جا کے سو جاؤں، مجھے پتہ نہیں ہو کہ میں حلال کر رہا ہوں، حرام کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، ثواب کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ جو عہد کیا ہے میں نے اس پہ قائم و دائم رہوں۔ لہذا سب سے پہلی چیز عہد ہے، اس کے بعد آتے عقد پر، عہدن و عقدن و بیعتن، دوسری چیز عقد ہے۔ عقد اردو زبان میں گرہ کو کہا جاتا ہے، الجمع بین اطراف الشیء، دو چیزوں کو، سروں کو جوڑ دینا، دو الگ الگ رسیوں کو گرہ لگا دینا، اس کو کہتے ہیں عقد۔ عقد قلبہ علی شیء لم ینزع عنہ، کسی انسان کا دل کسی غیر مادی امر یا کسی کام پر سختی سے جم جائے اور اسے دستبردار نہ ہو۔ جب انسان شادی کرتا ہے تو اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی نامحرم ہوتے ہیں، عقد نکاح کے ذریعے سے رشتہ ازدواج میں، بندھن میں، ملاب میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ بس عقد ایک ایسا عہد و پیمان ہے جو ایک خاص قسم کی پابندی کا سبب بنتا ہے، یعنی ایسے عقد کے نتیجے میں انسان ایک خاص قسم کی پابندی کے معاہدے کی پاسداری اور حفاظت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور کوششوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہ دوسرا، پہلی چیز عہد تھی کہ عہد کرنا ہے دل سے، عقد در حقیقت اس کی سیکنڈ فارم ہے، اور اس کے بعد بیعت۔ بیعت در حقیقت عہد اور عقد کا ایک خاص نوعیت کا اثر اور نتیجہ، یہ تھرڈ فارم ہے، سمجھیں آپ۔ اردو لغت میں کسی خلیفہ یا کسی امیر یا کسی شخص کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی اطاعت کا عہد کرنے، یا اس کے مرید بننے چاہنے والوں، پیروکار ہونے کا اقرار اور اعتراف کرنے، یا کسی کے فرمانبرداری کا عہد کرنے کو بیعت کہا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے یہاں بیعت صرف اللہ کی ہے اور نبی کی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی بیعت ہے، اور زمانۂ غیبت میں جو ان کے نائبین ہیں جو ہر دور میں موجود رہے ہیں، کہ ہم بیعت کرتے ہیں ان سے کہ ہم امام زمانہ کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے کام کریں گے۔ اب یہ جو آٹھ گروہ ہیں، کہ پہلا گروہ کیا ہے؟ انصار، نصرت کرنے والے۔ دوسرا گروہ کیا ہے؟ آوان، مددگار۔ تیسرا کیا ہے؟ ذابین، ناگوار اور تلخ باتوں کو دور کرنے والے۔ چوتھا گروہ ہے مسارعین، صورت اختیار کرنے والے۔ ممتثلین، مطیع اور فرما بردار۔ چھٹا گروہ محامین، حامی اور مدافع۔ ساتواں ہے سابقین، یعنی سبقت لے جانے والے۔ اور آٹھواں گروہ مستشہدین، شہادت طلب کرنے والے۔ انصار، آوان، ذابین، مسارعین، ممتثلین، محامین، سابقین، مستشہدین۔ اب آئیے کہ امام کی نصرت کرنے والوں میں سے کون کون شامل ہے۔ اللہم اجعلنی من انصارہ وعوانہ والذابین عنہ والمسارعین علیہ فی قضاء حوائجہ والممتثلین لاوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ۔ یہ آٹھ گروہ۔ اب پہلا گروہ کیا ہے؟ نصرت کرنے والے۔ امام قائم کی مدد و نصرت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی مدد و نصرت کرنے والوں سے قرار دے، یہ نصرت کیا ہے؟ نصرت لغت میں دشمن کے مقابلے میں مدد کرنے والے انسان کو کہا جاتا ہے، کہ آپ ناصر ہیں، جس کی آپ نے مدد کی وہ منصور ہے، جو فعل آپ نے انجام دیا وہ نصرت ہے۔ درود بھیجی محمد و آل محمد پر۔ یہاں پہ ایک بنیادی فرق ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہم اجعلنی من اصحابہ، کیا کہا؟ اللہم اجعلنی من انصارہ۔ انصار اور اصحاب کا فرق کیا ہے؟ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی معصوم کے ساتھ زندگی گزارے، ایمان کی حالت میں اسی پہ قائم رہے اور مر جائے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ انصار کسی کہا جاتا ہے؟ مدد کرنے والے. مدد کرنے والے ضروری نہیں ہے کہ اسی دور میں موجود ہوں. جیسے امام حسین کے اصحاب تھے لیکن انصار نہیں تھے. بہت سارے اصحاب تھے جو کربلا میں نہیں آئے. کربلا میں جو آئے وہ انصار بھی تھے اور اصحاب بھی تھے. جو مدینے رہ گئے یا مکے رہ گئے یا کہیں اور امام کے ساتھ نہیں آ سکے, وہ امام کے اصحاب تو تھے لیکن انصار نہیں تھے. یہاں پہ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من انصارہ, ہمیں ان کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے. یعنی ان کی مدد کرنے والوں میں سے قرار دے. اب انسان یہیں سے کوشش کرے گا کہ پہلا گروہ ہے کہ میں امام کی نصرت کرنے والوں میں سے بنوں. ٹھیک ہے کہ اگر امام سے تعلق نہیں ہے, امام سے رابطہ نہیں ہے, امام سے ظاہری کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں ہے, ہاں باطنی روحانی اور دوسرے طریقوں سے رابطہ ممکن ہے لیکن ظاہری طور پر امام سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اس بنا پر اپنے آپ کو تیار کرنا. اب اگر امام سامنے نہیں ہے لیکن امام کے مقاصد ہمیں پتہ ہیں, امام کیا کریں گے آ کر, امام کا کام کیا ہوگا, امام کس مشن کو لے کے آگے بڑھائیں گے, تو آئیے آج سے ہم اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کون کون ناصرین میں شامل ہیں امام کے؟ خدا, خدا خود ناصر ہے امام کا, ملائکہ ہیں, اجنہ ہیں, جن امام کی یاری و مدد کریں گے. خدا دشمنان دین کے دل پر روب کے ذریعے سے امام کی مدد کرے گا, معجزات کے ذریعے سے امام کی مدد کرے گا, اور مومنین کے ذریعے سے جن کو کہا جاتا ہے 313 خاص اصحاب ہیں. خدا معلوم ہے کہ خدا مدد کرنے والا ہے. حضرت ہاجرہ کی مدد کی, اسماعیل کو تشنگی سے نجات دی, کربلا میں بظاہر امام حسین کا قافلہ لٹ گیا تھا لیکن پیغام انسانیت, پیغام کربلا آج گلی کوچے میں موجود ہے, یہ خدا ہے. ملائکہ, ملائکہ نازل ہوں گے امام کے ساتھ, جنوں کا دستہ امام کے ساتھ ہوگا, اور دشمن کے دل پر روب اور وحشت و دبدبہ ہوگا. اور پانچواں نقطہ معجزات کا ہے. یہاں پہ میں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, قوموں کی زندگی معجزوں کا کردار ہوتا ہے. معجزے قوموں کی زندگی میں آتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ معجزوں کے انتظار میں مت بیٹھے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم معجزوں کے انتظار میں بیٹھے رہیں. معجزے کب آتے ہیں؟ جب قومیں اپنا اجتماعی عمل شو کرتی ہیں, ثابت کرتی ہیں کہ رائے حق میں, رائے استقامت میں ڈٹی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ کی قوم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ دریائے نیل کی طرف لے کے چلے, سامنے دریا, پیچھے فوج. کہا کہ موسیٰ ہم پکڑے گئے, نابود ہو جائیں گے, سامنے دریا ہے, غرق ہو جائیں گے, پیچھے فرعون کی فوج ہے. کہا کہ نہیں, میرے رب میرے ساتھ ہے اور وہ تمہاری اور میری ہدایت کرے گا. جب قوم نے استقامت دکھائی, ڈٹ گئی, گھروں سے باہر نکلے, قیام کیا, اس وقت خدا نے معجزہ دکھایا. وہی پانی جو موسیٰ کی قوم کو نجات دینے کا سبب بنا, وہی پانی, وہی دریا فرعون اور فرعون کی فوج کی نابودی کا سبب بن گیا. معجزہ ہے. اکثر کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے, یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہونے والا نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ جناب مظاہروں سے, ریلیوں سے, دھرنوں سے ٹارگیٹ کلنگ رک جائے گی؟ آپ مظاہرہ کر کے اگلے دن پھر ٹارگیٹ کلنگ ہو گئی. ان مظاہروں, ریلیوں, دھرنوں سے ٹارگیٹ کلنگ نہیں رکنے والی ہے. یہ تو ابھی کچھ شروع نہیں ہوا ہے. اب جو کچھ حالات آنے والے ہیں, اگر سدے باب نہ کیے, اگر تیار نہ ہوئے, ابھی تو اشر اشیر نہیں ہیں. جو کچھ ظلم و ستم ہوگا, حتیٰ کہ لوگ بددل ہو جائیں گے امام زمانہ سے, برا بھلا کہنے لگیں گے روایات میں, کہیں گے امام زمانہ کو فکر نہیں ہے, امام زمانہ مر گئے, چلے گئے, لوٹ گئے, اس طرح کے الفاظ مومنین ان سے محبت رکھنے والے اپنی زبان پہ لے کے آئیں گے. معجزوں کے انتظار مت رہیں, معجزہ آفرین بنیں. قوموں کی زندگی معجزے اس وقت آتے ہیں کہ جب قومیں جمع ہو کر, متحد ہو کر راہ استقامت میں, راہ خدا میں, راہ دین میں ڈٹ جاتی ہیں. واضح طور پر جتنے بھی معجزات آئیں قوموں کی زندگی میں اسی وقت آئیں کہ جب قومیں ڈٹ گئیں اجتماعی طور پر. اور مومنین, چھٹا گروہ جو ہے امام کا ہے وہ مومنین کا ہے. بہرحال اس میں تفصیل ہے, میں تفصیل سر صرف نظر کر رہا ہوں. اب آئیے مومنین کے کیا فرائض ہیں. خدا اپنا کام جانتا ہے, ملائکہ اپنے کام جانتے ہیں, اجن اپنے کام جانتے ہیں, معجزات اپنا کام کریں گے, ہمیں اپنا کیا کام کرنا ہے. آیت اللہ تقی مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ اس دور میں, جس کو انہوں نے ثقافت یلغار نامی کتاب میں تفصیل سے لکھا ہے کہ اسلامی ثقافت کے دفاع کے لیے ہمیں عوام اور خاص افراد کے دو معاہدوں پر کام کرنا ہوگا. دینی مدارس اور جامعات کے تعلیم یافتہ افراد کا فریضہ کیا ہے, یعنی دینی مدارس بھی ہوں اور یونیورسٹیز سے فارغ و تحصیل افراد بھی ہوں, کائنات شناسی یا اسلامی تصور کائنات کو عام کرنا, آئیڈیالوجی کو عام کرنا کہ ہم کیوں آئیں, کس لیے آئیں, اسلام کیا تصور کائنات دیتا ہے, اسلام کیا آئیڈیالوجی دیتا ہے. شناخت و معرفت کو مذہبی اعتقادات اور دینی اقدار کے ذریعے سے مضبوط و مستحکم بنانا, یعنی وہ معرفت, وہ پہچان, وہ نالج جو آپ کو حاصل ہوئی ہے دینی اقدار کے ذریعے سے مستحکم بنانا, اسلامی اقدار کو مدلل انداز سے پیش کرتے ہوئے ان کا دفاع کرنا. یہاں پر ہمارے یہاں معاشرتی پیروی کی وجہ سے ہمارے مذہب میں, ہماری عزاداری میں, ہمارے رہن سہن بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہمیں. جب دلیل نہیں ملتی تو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ جلوس جو ہے وہ صدر سے کیوں لے کے جاتے ہیں, ایم اے جنرل روڈ سے کیوں نہیں لے کے جاتے, کہتے ہیں علامہ شرح لگا صدرہ کا صدر سے لے کے جاؤ, اس طرح کی جو ہے نا وہ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے. خیر میں اس پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, لیکن جب مدلل جواب نہ ہو عزاداری کے مسئلے میں, ماتم کے مسئلے میں اور دوسرے مسائل پہ, ہمارے پاس بعض اوقات ایسے شواہد ہیں کہ وہ غیر شرعی ہو جاتا ہے. قمیض اتار کے ماتم کرنا, چھریوں کا ماتم کرنا, کما کا ماتم کرنا, یہ غیر شرعی ہے. آپ نے دیکھو فیس بک پر جناب جب امام آئیں گے تو وہ تصویر بنی ہوئی ہے کہ جناب وہ سارے لوگ جو ہے نا قمیض اتار کے ننگے دھڑنگ کے ماتم کر رہے ہیں. وہاں امام آئیں گے تو ماتم بھی نہیں کرنے دیں گے اس طرح قمیض اتار کے آپ کو نامحرموں کے سامنے. چونکہ دلیل نہیں ہے, مدلل جواب نہیں ہے, استدلال نہیں ہے, بغلیں جھاڑنے لگتے ہیں ادھر ادھر سے. مولوی ذاکر ملاؤں مولویوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں, وہ ممبر بیٹھ کے اچھلتے کودتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. وہ مہذبی معاشرے کے لیے بھی نائب امام کے پاس, علماء کے پاس, علماء ربانی کے پاس, محققین کے پاس جانا ہوگا ہمیں, تاکہ مدلل جواب ہو ہمارے پاس, استدلال آور جواب ہو, قاطع جواب ہو, کہ مکتب کی حفاظت کر سکیں, مکتب کوئی آنچ نہ آئے. مثال کے طور پر ایک خاتون جو ہے وہ زلجنہ کے پاس جا کے دعا کر رہی ہے, لیکن جو تصویر دیکھ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ دعا کر رہی ہوگی, کہ دیکھو شیعہ جو ہے وہ جانوروں سے مانگتے ہیں. یا اس کی ایک اور مثال میں نے ایک کسی یوم حسین میں بھی دی تھی کسی کالج میں, کہ آپ کیا پتا کہ نادے علی ایک چیز ہے اور وہ ایک آرٹسٹ نے شعر کی شکل میں اس کو لکھ دیا, نادے علی مدرحلہ جائے تجدہ ان لگا فن نوائب آخر تک. آپ کو پتا ہی یہ شعر ہے, لیکن آپ نے بہت بڑا پین فلیکس لگا دیا روڈ پر جی ایریا کے ممبارکا کے باہر. اب جس کو نہیں پتا وہ کہے گا کہ شیعہ نے جانور کی تصویر لگائی, اس کو نہیں پتا کہ یہ شعر ہے. یہ توجہ فرمائیے گا, جس کو نہیں پتا وہ انگلی اٹھائے گا آپ کے مکتب پر, آپ کی عزاداری پر, آپ کے دین پر, جو منطقی ترین دین, اگلی ترین دین ہے. تو مدلل جواب ہونا چاہیے, ایسے کام نہ کریں عزاداری میں, دین میں, کہ جو عزاداری کی توہین کا, مکتب کی توہین کا, اہانت کا, کمزور کرنے کا سبب بنے. ہوب یہ بھی امام کی نصرت ہے کہ آئیے آج ان کاموں سے اجتناب کریں کہ یہ ہمارے کام نہیں ہیں. اس بنا پر ضروری ہے کہ مومنین کے فرائض میں کہ مدلل جواب ہونا چاہیے. اگر اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, عقلی دلیل نہیں ہے, عرفی دلیل نہیں ہے, تو صاف کہیں کہ جناب یہ چیز نہیں ہے. عوام کا فریضہ کیا ہے؟ عوام رضاکار تحریک کی بنیاد ڈالیں, خود جوش, خود جوش جیسے پانی ابلتا ہے چشمے سے, خود جوش کھاتا ہے. عوامی تحریک یعنی در حقیقت اپنے آپ کو جہد دینا. آج کل ایک بحث چلی ہوئی ہے دونوں طرف سے تند مزاجی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ نظام امامت کے قائل ہیں, وہ بہت ہی تند جواب دیتے ہیں, دوسروں کو مداری کہتے ہیں, بیوقوف کہتے ہیں, دوسروں کو دین فروش کہتے ہیں, ادھر سے بھی کچھ نوجوان اٹھتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں. یہ دونوں راہیں غلط ہیں عزیزان گرامی. علماء کو دین فروش و مداری کہنے والے بھی غلط ہیں, اور نظریہ امامت کی یا ولی فقی کی تعصب پیروی بھی نہ کرنے والے یا اپنی منمانی کرنے والے بھی غلط ہیں. اس بنا پر ضروری ہے کہ وہ احترام ہونا چاہیے, تقدس باقی رہنے سے. علمی نظریہ کسی کا ہے ٹھیک ہے, آپ اس کو علمی طور پہ آپ کا نظریہ ہے ٹھیک ہے آپ بیان کریں, لیکن توہین کرنا, اہانت کرنا, مداری کہنا علماء کو, دین فروش کہنا, یہ اصلاً قطعا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ آئیں وہ رہبر معظم کی کسی بات کو کسی اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں, رہبر معظم کے الفاظ موجود ہیں, ان کے نمائندے موجود ہیں, جا کے بات کی جا سکتی ہے. جناب اس سے اس میں لڑنے جھگڑنے کی اور جو ہے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے کی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے کود جاتے ہیں جن کو نہ الف کا پتہ ہوتا ہے, نہ بے کا پتہ ہوتا ہے, نہ یہ کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ کود کر اپنی فکر کے مطابق جو ہے وہ اس کارواں میں کود کر مسائل کو اور خراب کر دیتے ہیں. تو عوام کو شعور دینا چاہیے, عوام کو رضاکار تحریک کی جانب متوجہ کرنا چاہیے, عوام کو علم کے اسلحے سے لیس کرنا چاہیے. خوب جیسا کہ آپ کر رہے ہیں یہ سیمینار, یہ مدارس, یہ تربیتی کام, یہ سب آپ جو انجام دے رہے ہیں, مذہبی پروگرامات, جلسے, دینی محافل, مجالس کو عام فہم میں منعقد کرنا چاہیے. یعنی عالم دین کی زبان ایسی ہو کہ عام فہم جو ہے وہ سمجھ سکے. دینی محافل کا لب و لہجہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اشعار ہوتے ہیں کھلم کھلا تبرا, اس کی ٹانگی کھینچو, اس کی ٹانگی جو, فلاں غالی ہے, فلاں مقصر ہے, اس قسم کی باتیں, یہ دینی لب و لہجے میں شامل نہیں ہیں. عزاداری کو کہا جناب یہ رنگ ہیں عزاداری کے, کوئی کچھ بھی کرے آپ کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. خوب اگر آغائے نائین نے فتویٰ نہیں دیا, فلاں نے فتویٰ نہیں دیا, تو اس دور کا تقاضا نہیں تھا. وإلا جو روح فتویٰ ہے جو امام خمینی کی یا دوسرے مراجع کی رہبر معظم کی مختلف عزاداری سے متعلق جو موجود ہے فتوے میں, وہ ان مراجع اکرام کے فتویٰ میں موجود رہی ہے. لہذا مجلسوں کو, محافل کو, دینی پروگرامات کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آسان زبان میں اس کو سمجھ سکیں. نوجوان نسل سے دوستانہ سلوک و محبت آمیز برتاؤ رویہ, یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے جس کی جانب آیت اللہ جواد عاملی نے, آیت اللہ مصباح یزدی نے تاکید کی ہے. نوجوان نسل کی ضروریات کو سمجھیں, دوستانہ سلوک رکھیں, محبت آمیز برتاؤ کریں ان کے ساتھ. جھڑک دینا, منع کر دینا, ڈانٹ دینا, دور کر دینا, یہ کافی نہیں ہے. بہت سے بچے کہیں ملتے ہیں تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, بعد میں جب گھر آ کے ملتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس سے پوچھا آخر وجہ ہے کہ کہلیں گے ہم سمجھ رہے تھے کہ مولانا جو ہے بہت ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں, ڈبٹتے رہتے ہیں, لیکن آپ جو ہیں بہت چینج ہیں. تو میں نے کہا بیٹا مجلس کا انداز الگ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے کہ جب آپ گھر میں آ کے بیٹھ کے بات کریں گے تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا. اگر آپ ہمیشہ جائیں گے میں ہمیشہ مجلس ہی پڑھتا رہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. درود بھیجے محمد وال محمد. گھر, تعلیمی اداروں اور معاشرے کے ماحول اور تربیت و خصوصی توجہ. گھر یعنی اپنے گھر سے شروع کریں, تعلیمی اداروں, مدرسوں اور معاشرے کے ماحول اور تربیت پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے. بہرحال اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے, اور اگر میں ایک ہی کی تفصیل بیان کروں تو وقت کافی ہو جائے گا, شاید ہم ایک گروہ سے بھی آگے نہ بڑھ سکیں. لیکن اگر جیسا کہ جو منتظمین تھے جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ سیمینار کے لیے, تو میں نے کہا دیکھیں ایک سیمینار سے کچھ نہیں ہوگا, میں آؤں گا, آدھے لوگ میرے امامے کو دیکھیں گے, آدھے لوگ میرے لیپ ٹاپ کو دیکھیں گے, آدھے لوگ جو ہے میری آبا اور قبا کو دیکھیں گے, آدھے لوگ میری باتوں کو سنیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی سیریز ہونی چاہیے کہ جس کا ہم لے کے چلیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. بہرحال آج پہلا پروگرام تھا, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. اب آئیے, ناصرین امام عصر کی صفات کیا ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو صفت ہوگی نا امام کے ناصرین کی. اب یہ جو کہتے ہیں اللہم اجعلی من انصاری, اے خدا مجھے ان کے انصاروں میں سے قرار دے, یہ کہنے سے مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں یہ مدد و نصرت کا انسان کے اعمال اور کردار و گفتار سے واضح اور روشن ہونا ضروری ہے. یعنی جب میں کہتا ہوں مجھے ان کی مدد کرنے والا قرار دے, خوب ٹھیک ہے مدد بھی کروں. اب میں کہوں خدا مجھے جو ہے وہ اپنی راہ میں نیک کام کرنے کی اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, خب ٹھیک ہے، جب موقع آئے مسجد میں آؤں، مارگاہ میں آؤں، کسی غریب کو مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے تو خرچ کروں، صرف دعا کرنے سے کام نہیں ہوگا. امام کی ایک حدیث ہے، المنتظرون لظہوره الدعاۃ الی دین اللہ سہرا و جہرا، امام کے ظہور کا انتظار کرنے والے اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے، سرا و جہرا یعنی ظاہر و آشکار دعوت دینے والے ہیں. یہاں پر جو نکات اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، المنتظرین لظہوره الدعاۃ الی دین اللہ سرا و جہرا، انتظار یعنی تیاری، یعنی حرکت، یعنی تحرک، تیاری کریں، حرکت کریں، تحرک یعنی اپنے ساتھ سوسائٹی کو لے کے چلیں، انتظار یعنی اس کے عملی تقاضوں کے مطابق مسلسل عمل. ایسا نہیں ہے کہ صرف دعا کر کے بیٹھ جائیں کہ خدا مجھے امام زمانہ کے انتظار کرنے والوں میں سے قرار دے، اس کے بعد گھر جا کے بیٹھ جائیں، جیسے کہ ہماری دعا ہوتی ہے، کوئی سر کھجا رہا ہوتا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہوتا ہے، الہی آمین الہی آمین، التماس دعا جمعین کہہ کے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی موبائل پہ ایس ایم ایس کر رہا ہوتا ہے، یہ دعا نہیں ہوتی ہے. یہ اللہم جلی من انصاری، یعنی اپنے آپ کو تیار کرو، نصرت کرو، خدا مجھے فرسٹ ڈویژن لانے کی توفیق عطا فرما. خوب یہ کتابیں ہیں، یہ وقت ہے، یہ تمہارے دن اور رات ہیں، یہ جوانی ہے، پڑھو لکھو اور تیاری کرو فرسٹ ڈویژن لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کے اپنے اختیار میں ہے. لہذا مسلسل عمل، دین خدا کی جانب دعوت اور اس کے تبلیغ کیے بغیر انتظار کا کوئی معنی نہیں ہے. امام نے کہا المنتظرون لظہورہ، انتظار کرنے والے کیا کہتے ہیں، الدعاۃ الی دین اللہ ہے یا الی اللہ ہے، دعوت دینے والے ہیں، یعنی انتظار اگر چاہتے منتظر بنے تو اللہ کے دین کی جانب بلائیں لوگوں کو، دعوت دیں. کونوا دعاۃ بغیر السنتکم، امام کی حدیث ہے کہ اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دو. امامت و توحید میں گہرا تعلق موجود ہے، یعنی منتظر کس کی طرف دعوت دینے والا ہے، دین خدا کی طرف دعوت دینے والا ہے. اپنے من مانے عزم، تحریک، تنظیم بیداری، ادارے، مجموعہ، مدرسے کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف دعوت دینے والا ہے، الی دین اللہ، اللہ کے دین کی طرف، حقیقی نظریہ مہدویت یعنی حقیقی دین الہی. یعنی تحریفیں ہوں گی، تبدیلیاں ہوں گی، اور آپ کو ان سب کو چھوڑ کر در حقیقت دین الہی کو، جس کو امام خمینی نے کہا کہ اسلام ہے ناب محمدی، حقیقی اسلام کی طرف آپ کو بڑھنا ہوگا. عصر غیبت یعنی دین کی تحریفی شکلوں سے انکار کرنا ہے آپ کو، امریکی اسلام ہو، امریکی برانڈ اسلام، فلاں اسلام ہو، آج دہشت گردوں کا اسلام ہے، طالبان کا اسلام ہے، یہ مختلف برانڈ کے اسلام موجود ہیں، ان سب سے قطع تعلق کرتے ہوئے ہمیں دین کے مطابق دین کی طرف دعوت دینا. اور ساتواں نقطہ جو اہم ترین نقطہ ہے کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق حکمت عملی اختیار کر. یہ نقطہ کہاں سے آیا؟ یہ نقطہ آیا ہے سرن و جہرا. سرن یعنی خاموشی کے ساتھ، جہرن یعنی علل اعلان، اعلانیہ، آشکارا، یعنی کبھی علل اعلان دعوت دیتے ہیں، کبھی چھپ کے دعوت دیتے ہیں، نیٹ ورکنگ کر کے زمین کے اندر جا کے دعوت دیتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے اس طریقے کے مطابق دعوت دیتے ہیں. یہ ساتواں نقطہ وہاں سے آیا. اب آئیے کہ صفات کی طرف، کیا صفات شامل ہونی چاہیے؟ نیک کردار، سب سے پہلے نیک کردار. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن اخلاق، جو بھی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ امام عصر کے اصحاب میں اس کا شمار ہو، تو وہ اپنی پوری آمادگی تقوی کے ذریعے عمل اور بہترین اخلاق کے ساتھ ان کے ظہور کا انتظار کرے. یعنی وہی کردار، تقوی اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کرے. اس لیے امام ہے جس کو یہ خواہش ہو، جو یہ چاہتا ہو تو یہ کام کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے چاہنے میں اور انسان کی کسی چیز کو پانے میں گہرا رابطہ موجود ہے، اور امام اس نفسیاتی حالت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم کسی کام کو کرنا چاہتے ہو کر لیتے ہو. بہت سی ایسی مثالیں ہوں گی آپ کی زندگی میں کہ آپ کے وسائل کم تھے، حالات خراب تھے، پھر بھی آپ نے ایک کارنامہ انجام دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تڑپ ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، تو آپ وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو نیک کردار، یعنی یہ نیک کردار پھر نظر آنا چاہیے۔ اسی لیے یعنی امام کی آرزو ہے ہمارے لیے۔ بہار الانوار جلد 53 صفحہ 176 میں خود امام زمانہ نے شیخ مفید کے نام اپنے ایک خط یا توقیع میں فرمایا، فلیعمل کل امرئ منکم بما یقرب من محبتنا ولیتجنب ما یدنیہ من کراہیتنا وسخطنا فإن امرنا بغتتا فجأتا حین لا تنفع توبۃ ولا ینجیہ من عقابنا ندم علی حوبۃ۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس پہ عمل کرے کہ جو ہماری دوستی اور محبت کا موجب ہو، یعنی ہر وہ کام کرے جو ہماری دوستی اور ہماری محبت کو تمہارے دل میں بڑھانے والا ہو، اور ہر اس چیز سے دوری اختیار کرو کہ جو ہماری ناپسندیدگی اور ناراضگی کے سبب بنے۔ ہر اس چیز سے دوری اختیار کرو، ہر وہ چیز کرو جو ہماری محبت کو تمہارے دلوں میں زیادہ کرے، اور اس چیز سے دوری اختیار کرو جو ہماری ناراضگی کے سبب بنے۔ اس لیے کہ ہمارا ظہور اچانک اور ایک دم واقع ہوگا، جس کے آنے کے بعد نہ توبہ کام آئے گی، نہ ہی گناہ سے پشیمانی اور ندامت اسے ہمارے عقاب اور کفر کردار تک پہنچنے سے نجات دلا سکے گی۔ پہلے سے تیاری کرو، وہ کام کرو کہ جو امام کی محبت کو تمہارے دل میں زیادہ کرے، اور ان کاموں سے اجتناب کرو کہ جس سے امام راضی ہوتے ہیں۔ یہ پہلی چیز تھی۔ اس کو میں نے بتایا کہ اس کتاب انشاءاللہ اگر چھپے گی یہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے اس کو پوائنٹس کی صورت میں میں نے لکھا ہے، ہر حدیث سے پوائنٹس نکالے ہیں، نکات نکالے ہیں کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کو کھولا ہے۔ دوسری چیز زبان ہے کہ جس سے ہم امام کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کا پیغام دینا، ایسا بامقصد کلام پیش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان یعنی اپنی زبان کی پاکیزگی کا خیال رکھے۔ جس کو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک نظریہ پیش کرتا ہے، دوسرا اس نظریے کو نہیں مانتا، وہ ٹھیک ہے، لیکن ادب، احترام، تقدس ایک دوسرے کے لیے باقی رہنا چاہیے۔ جب آپ دوسرے کو مداری کہیں گے، دین فروش کہیں گے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسرا کسی اور انداز سے تند روی کا شکار ہو اور آپ کے لیے کچھ کہے، تو اس وقت پھر نزا کی کیفیت بڑھ جائے گی۔ اس کے لیے میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ جس طرح رہبر نے فرمایا کہ یہ تکفیری ہمارے اصل دشمن نہیں ہیں، یہ تکفیری ہمارے اصل دشمن نہیں ہیں، اصل دشمن کو فراموش نہ کرو۔ تو میں نے ان دونوں لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ اتنا تند روی کے شکار نہ ہوں کہ اپنے اصل دشمن کو بھول کر ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو زبان عفت کے ساتھ ہو، کلام عفت کے ساتھ ہو، ہاتھ و پیر سے انسان مدد کر سکتا ہے، جس کو میں نے یہاں نہیں لکھا ہے۔ کیسے؟ سوشل میڈیا پر گرافکس کے ذریعے سے، مختلف کاموں، ہنر کے کاموں کے ذریعے سے آپ در حقیقت امام کے میسج کو اور امام کے لیے تیاری کو، امام کے مقاصد کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ آپ جو چیز پوسٹ کر رہے ہیں، جو چیز لکھ رہے ہیں، جو اسٹیٹس دے رہے ہیں، جو چیز شیئر کر رہے ہیں، جو چیز بنا رہے ہیں اپنے آرٹس کے ذریعے سے، اپنے گرافکس کے ذریعے سے، آئی ٹی کے ذریعے سے، یہ سب امام کی مدد کر سکتی ہیں۔ لیکن شرط یہ کہ اس میں عفت ہو، پاکیزگی ہو، احترام ہو دوسرے کے لیے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم آپس میں ہی لڑ لڑ کر جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ تیسری چیز مال ہے، انسان مال کے ذریعے سے اپنے امام کی مدد کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے شیوں کو قرار دیا، یبذلون اموالہم انفسہم فینا، وہ اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کا ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو صاحبان ثروت ہیں وہ کم سے کم ٹائم نہیں دے سکتے یا دوسرے کام مصروف ہیں، تو وہ پیسہ دے کر ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ جو نیک کاموں کو امام زمانہ کے لیے، ان کے انقلاب کے لیے، ان کی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کام کریں، ان کی مدد کر سکیں، تاکہ وہ اس طریقے سے شامل ہو سکیں۔ اس کے بعد ہے عمل کے ذریعے سے، چوتھا نقطہ یعنی اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے کہ اے ایمان لانے والو صبر کرو، تم ایک دوسرے کے صبر کی تلقین کرو اور رابطہ برقرار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو یہاں تک کہ فلاح پا جاؤ۔ تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اصبروا علی اداء الفرائض وصابروا علی عدوکم ورابطوا امامکم المنتظر، کہ فرائض کی بجاوری پہ صبر کرو، اپنے دشمنوں کی جانب سے ہونے والے ناگوار حالات پر صبر کرو اور اپنے امام سے رابطہ مضبوط کرو۔ یعنی تین اسٹیج بتائے ہیں عمل کے، انفرادی عمل، اجتماعی عمل، امت سازی کا عمل۔ انفرادی عمل یعنی ذاتی اصلاح، خود سازی، پھر معاشرہ سازی، سب مل کے ایک ایسی سوسائٹی بناؤ، جو ہمارا موضوع کہ مہدوی معاشرے کے قیام کے لیے در حقیقت ہمیں مل جل کے جد و جہد کرنی ہے، اور پھر امت سازی۔ یعنی عمل آپ کا ایسا، بے عمل انسان، رسول اللہ جب کہیں سے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے کوئی نوجوان فارغ بیٹھا ہوا ہے تو کہتے تھے ان اللہ لا یحب الشاب الفارغ، اللہ تعالیٰ فالتو نوجوان کو جو بیکار بیٹھا ہو پسند نہیں کرتا۔ آج کل ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ سوشل میڈیا اتنا بھاگ گیا ہے کہ وہ شب بارات بھی فیس بک پہ کر رہے ہوتے ہیں، نیمہ اعمال جو ہیں نیمہ شعبان کے اعمال بھی وہیں فیس بک پہ ہو رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، حتیٰ کہ شب قدر پہ بھی لوگ راتوں میں جو ہے سوشل میڈیا پہ کمنٹس دینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے چیک کیا باقاعدہ قصدن جا کے، یعنی اس حد تک انسان غافل ہو جائے اپنی روحانی زندگی سے، اپنے عمل و کردار سے، کہ ہر چیز اس کے لیے سوشل میڈیا ہو جائے، اس کی فکر یہ ہو کہ دیکھا جائے میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کس نے ڈس لائک کیا، کس نے کیا کمنٹس دی، کتنے شیئر کیے۔ یعنی پوری توجہ انسان کی غم ہم و غم یہی ہو جاتا ہے سوشل میڈیا، فیس بک۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اپنے عمل بے عمل نہ بنو، یہ بے عملی ہے کہ شب قدر ہے آپ فیس بک بیٹھے ہوئے، سوشل میڈیا بیٹھے ہوئے، ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے، تو ضروری میسیج ہو، کوئی اہم پیغام ہو انسان کو پہنچانا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیٹھ کے وہیں پہ اعمال کرنا اور وہیں پہ ساری چیزیں کرنا تو یہ چیز بے عملی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اپنے ذات سے، یہ جو ویڈیو کے لیے آپ کو دیکھو اس میں کہ اپنی ذات سے شروع کرو، اپنی برائیوں کو گنو، اپنی اچھائیوں کو شمار کرو، دیکھو تم کیا کر سکتے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر سکتے تھے، اور اب تمہیں کس چیز کی کتنی صلاحیت موجود ہے۔ پانچویں چیز قلم و ہنر ہے، جس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، ہنر آپ کے ہاتھ میں ہے، آرٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، امام کی مدد کیجئے، اچھی چیزوں کو پوسٹ کیجئے، اچھی چیزوں کو بنائیے۔ اور چھٹی چیز ہے دعا، یعنی امام کی ناصرین کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ امام کے لیے دعا کی جائے۔ خود امام کی خواہش ہے، خود امام زمانے کی خواہش ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ وہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، کہ میرے ظہور میں تعجیل کے لیے کثرت سے دعا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم اپنے آپ کو تیار کرو۔ دعا کی حقیقت کیا ہے، کیوں کثرت سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ پوری ایک بحث ہے، اس پہ بھی میں نے روشنی ڈالی ہے اسی کتاب کے شروع میں، جس کو میں نے یہاں ڈسکس نہیں کیا ہے، اور یہ پھر دوسرا گروہ شامل ہو جاتا ہے امام کے آوان و مددگار کا، کہ گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں کہ یہ آٹھ گروہ ہیں کہ جس کے لیے فرمایا ہے کہ امام نے، یہ آٹھ گروہ ہیں کہ جن کو میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر، انصار کا گروہ، نصرت کرنے والے، آوان مددگار کا گروہ، ذابین امام سے تلخ باتوں اور ناگوار باتوں کو دور کرنے والوں کا گروہ، امام کی خواہشات کو عملی جمع پہنانے کے لیے جلدی کرنے والوں کا گروہ، امام کے ارشادات کے مطیع اور فرما بردار ہونے والوں کا گروہ، امام کے حامی اور مدافع افراد کا گروہ، امام کے لیے اس جلدی کرنے والے اور امام کے سامنے شہید ہو جانے والے افراد کا گروہ۔ یہ آٹھ گروہ ہیں، جن میں سے آج ہم نے صرف ایک گروہ کے بارے میں گفتگو کی ہے اس مختصر وقت میں، حالانکہ تفصیل جو نوٹس میرے پاس ہیں اس سے زیادہ ہے، شاید اس سے تین گنا زیادہ ہے، جن کو میں نے ڈسکس نہیں کیا ہے، صرف آپ کو سرخیاں دے کے جا رہا ہوں تاکہ اس پہ سوچیں سمجھیں۔ انشاءاللہ یہ کتاب چھپ کے آئے گی تو اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے مددگاروں میں سے قرار دے، ہم اپنی عملی زندگی میں اپنی جان مال عزت آبرو زبان قلم کردار سے امام کی مدد کرنے والوں میں سے بن سکیں، اور امام جس مقصد کی جانب ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اس جانب حرکت کرنے والے بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔